26 सितंबर 1905 कब्ल दोपहर। फरमाया ये भी गनीमत है कि इंसान इस जगह की सोहबत को गनीमत समझे। जो शख्स ये समझता है कि यहां आने या रहने से दुनियावी कारोबार में हर्ज होगा वो बीमार है। उसे इस बीमारी का इलाज करना चाहिए। दुनिया के काम तो कभी खत्म नहीं होते और ना हो सकते हैं जब तक खुद इंसान खुदा ताला से तौफीक पाकर उनका खात्मा न कर दे। अभी हमारी जमात को समझने के लिए बहुत सी बातें हैं रफ्ता रफ्ता तहरीक होती है। किसी मजमा में कोई तहरीक हो गई और किसी में कोई। इसलिए जब तक यहाँ इंसान एक अरसे तक न रहे या कसरत के साथ न आता रहे कम फायदा होता है और ये बड़ी खामी और बेकदरी होती है और सिलसिला की बदनामी का मुझे होता है। जब एक शख्स सिलसिले में दाखिल होता है और वो तवज्जो के साथ उन मसाइल पर जो हम पेश करते हैं नजर नहीं करता और फिर अगर इससे कोई सवाल करता है तो उसे चुप होना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हमारी किताबों को गौर से पढ़ें और फिक्र करें और यहां रहें और इन्हें यहां की कदर करें। जो लोग इस सिलसिले में दाखिल होते हैं और ईमान लाते हैं वो समझ सकते हैं कि क्या यह दिन वो नहीं है जिनके लिए बहुत से सही लोग हसरत करते चले गए हैं और ये अमूर किताबों में दर्ज हैं कि किस तरह पर हजारों रूहें इस आरज़ू में इस दुनिया से रुखसत हुई कि वो मसीह माऊद के जमाने को पा लेती। मगर इस जमाने के लोग जिस तरह पर इन अयाम की कदर नहीं करते और मुखालिफत से पेश आते हैं क्या ताज्जुब अगर वो ये जमाना पाते तो वो शेर हो जाते। इसी तरह पर आजकल लोग कहा करते हैं कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते तो हम इस तरह खिदमत करते और यह इखलाफ है कि अगर ये लोग उस वक्त होते तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वही सलूक करते जो आजकल हमारे साथ कर रहे हैं। जमाने की माशरत भी एक रोक है इससे लोगों के दिल तंग हो जाते हैं। ये भी एक रंग का इख्तलाह है। जुनून मिस्री एक बाकमाल शख्स था और उसकी शोहरत बाहर दूर दूर पहुंची हुई थी। एक शख्स उसके कमाल को सुनकर उसके मिलने के वास्ते आ गया और घर पर जाकर उसे पुकारा तो उसको जवाब मिला कि खुदा जाने कहाँ है, कहीं बाजार में होगा। वो जब बाजार में उनकी तलाश करता हुआ पहुंचा तो बाजार में मामूली तौर पर सादगी से कुछ सौदा खरीद रहा था। लोगों से पूछा तो उन्हें बताया कि वो जो नून है। उसने देखा कि एक श्या रंग पस्त कामत आदमी है, मामूली सा लिबास है, चेहरे पर कुछ वजाहत नहीं, मामूली आदमियों की तरह बाजार में खड़ा है। ऐसे उसका सारा एतका जाता रहा और कहा यह तो हमारी तरह एक मामूली आदमी है। जुन्नून ने उसको कहा कि तू किस लिए मेरे पास आया है जबकि तेरा जाहिर पर ख्याल है। जुन्नून ने उसके माविस जमीर को देख लिया, इसलिए कहा कि तेरी नजर जाहिर पर है, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ईमान तब सलामत रहता है कि बातिन पर नजर रखी जावे। कहते हैं लुकमान भी स्याह मंजर थे, यही वजह है जो लिखा है कि अल्लाह ताला के बंदों और बरगजीदों के पास इरादों से जाना सहल है लेकिन इरादों से वापस आना मुश्किल है, क्योंकि उनमें बशरियत होती है और उनके पास जाने वाले लोगों में से अक्सर ऐसे भी होते हैं जो अपने दिल में उसकी एक फर्जी और ख्याली तस्वीर बना लेते हैं, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो वो उसके बरखिलाफ आते हैं, जिसे बाज़ औक़ात वो ठोकर खाते हैं और उनके इखलास और इरादत में फर्क आ जाता है। इसीलिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोलकर बयान कर दिया कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम हामिम सिजदा ऐसा, यानी कह दो कि बेशक मैं तुम्हारे जैसा के इंसान हूँ। ये इसलिए कि वो लोग एतराज करते थे, वकालू मा लिहाज़ा रसूल याकुल तुआमा व यमशी फिल अस्वाक अल-फुरकान आयत 8। और उन्होंने कहा यह कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाजारों में भी चलता फिरता है। उनको आखिर यही जवाब दिया गया कि यह भी एक बशर है और बशरी हवाएं जो उसके साथ हैं। इससे पहले जिस कदर नबी और रसूल आए वो भी बशरी थे। ये बात उन्होंने बनजर इस्तिफाफ कही थी। वो जानते थे कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बाजारों में अमूमन सौदा खरीदा करते थे। उनके दिलों में आ सलम का जो नक्शा था वो तो निरी बशरियत थी, जिसमें खाना पीना सोना चलना फिरना वगैरह तमाम अमूर और लवाजम बशरियत के मौजूद थे। इस वास्ते लोगों ने रद्द कर दिया। ये मुश्किल इसलिए पैदा होती है कि लोग अपने दिल से यह ख्याली तस्वीर बना लेते हैं कि नबी ऐसा होना चाहिए और चूंकि इस तस्वीर के मुआफिक वो इसे नहीं पाते इसलिए आपसे ठोकर खाते हैं। ये मर्ज जहां तक तरक्की कर गया है कि बादशियों का बाज आइमा के नस्बत ख्याल है कि वो मुंह के रास्ते पैदा हुए थे, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि एक अकलमंद उनको कभी कबूल नहीं कर सकता बल्कि हंसी करता है। असल यह है कि जो शख्स गुजर जावे उसके नस्बत जो चाहो तजवीज कर लो कि वह आसमान पर उतरा था या मुंह के रास्ते पैदा हुआ था, लेकिन जो मौजूद हैं उनमें बशरी कमजोरियां मौजूद हैं। वो रोता भी है, खाता भी है और पीता भी है। गरज हर किस्म के बशरी जरूरतों और कमजोरियों को अपने अंदर रखता है। उसको देखकर इन लोगों को जो अंबिया और रसूल की हकीकत से नावाकिब होते हैं घबराहट पैदा होती है। यही वजह थी जो अल्लाह ताला को उनके इस किस्म के एतराज को रद्द करना पड़ा اور قولی نمان بشروں مثلکم یوہا الیہ کہنا پڑا، یعنی مجھ میں بشریت کے سوا جو امر تمہارے اور میرے درمیان فارق اور مابل امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے. دوسری جگہ قرآن میں یہ اعتراض بھی منقول ہوا ہے کہ یہ تو بیویاں کرتا ہے، اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جو بیوی نے رکھتا ہو، اگر ایسی باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح پر بعض لوگ حج کو جاتے ہیں، اس وقت ان کے دل میں بڑا جوش اور اخلاص ہوتا ہے، لیکن جس جوش اور طباخ سے جاتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہی جوش اور اخلاص لے کر واپس نہیں آتے، بلکہ واپس آنے پر بسا اوقات پہلے سے بھی کہہ گزرے ہو جاتے ہیں. سہلس رفتن با ارادت، مشکلس آمدن با ارادت. واپس آ کر ان کے اخلاق میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تبدیلی کچھ الٹی پیدا تبدیلی ہو جاتی ہے. وہ جانے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک عظیم الشان تجلی نور کی ہوگی اور وہاں سے انوار و برکات نکلتے ہوں گے اور وہاں فرشتوں کی آبادی ہوگی، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تصویر، خانہ کعبہ جس کی تصویر انہوں نے اپنے خیال اور ذہن سے کچھ اور ہی قسم کی تجویز کی تھی، وہ محض ایک کوٹھا ہے اور ان کے ہمسایہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں بعض جرائم پیشہ بھی ہیں، وہ دنگا فساد بھی کر لیتے ہیں، اور اکثر ان میں ایسے مفسد تباہ دیکھے جاتے ہیں کہ بعض خام طبیعت کے آدمیوں نے دیکھ کر متردد ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھ کر وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہاں کی ساری آبادی کا یہی حال ہے اور کل عرب ایسے ہی ہیں، اور اس طرح پر ان کے دل میں کئی قسم کے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ نہ وہاں وہ تجلی انوار و برکات کے دیکھتے ہیں جنہوں نے بطور خود تجویز کر لی تھی، اور نہ ملائک کی بستی پاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ خود خام تباہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. یہ ان کی اپنی غلطی ہے جو ایسا سمجھ لیتے ہیں. اس میں خانہ کعبہ کا کیا قصور؟ یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں سارے خطب اور ابدار اور اولیاء اللہ ہی رہتے ہوں. خانہ کعبہ نے اس وقت بھی تو گزارا کر ہی لیا تھا جب اس کے چاروں طرف بت پرست سے بت پرست رہتے تھے اور خود خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. میرے کو شک نہیں کہ خانہ کعبہ انوار و برکات کی تجلی گاہ ہے، اور اس کے بزرگی میں کوئی کلام اور شبہ نہیں. پہلی کتابوں میں بھی اس کی بزرگی کا ذکر ہے، مگر یہ تجلیات اور انوار و برکات ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے. اس کے لیے دوسری آنکھ کی حاجت ہے. اگر وہ آنکھ کھلی ہو تو یقیناً انسان دیکھ لے گا کہ خانہ کعبہ میں کس قسم کے برکات نازل ہو رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے زائرین میں ابو جہل جیسے شریر تھے. پھر ان سے مقابلہ کر کے اگر ایسے خام تباہ لوگ کوئی بات کہتے تو انہیں شرمندہ ہونا پڑتا، کیونکہ اگر غور سے دیکھا جاوے تو وہ لوگ جو بیت اللہ کے جوار میں رہتے ہیں عوام سے ہزار ہا درجے اچھے ہیں، اور یہ امر مقابلے سے معلوم ہوتا ہے. حقیقت میں کثرت کے ساتھ ان میں نیک اور اچھے لوگ ہیں، اور ان کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی مجاورت نے ان کو بہت بڑا فائدہ پہنچایا ہے. یہ تو قانون قدرت ہی نہیں کہ دنیا میں آگے فرشتے آباد ہوں، پھر ایسا خیال کرنا کیسی غلطی اور نادانی ہے. انسانیت کے لازمی حال زلات ضرور ہوتے ہیں. بس مکے میں جو انسان آباد ہیں تو ان کی کمزوریوں پر نظر کر کے مکے کو بدنام کرنا اور اس کے بزرگی اور عظمت کی نسبت شک کرنا بڑی غلطی ہے. سچ یہی ہے کہ کعبے کی بزرگی اور نورانیت دوسری آنکھوں سے نظر آتی ہے، جیسا کہ سعدی نے فرمایا ہے، جو بیت المقدس دروں پر زتاب، رہا کردہ دیوارے بروں بیروں خراب. اولیاء اللہ کی بھی ایسی ہی حالت ہوتی ہے کہ ان میں تکلفات نہیں ہوتے، بلکہ وہ بہت ہی سادہ اور صاف دل لوگ ہوتے ہیں. ان کے لباس اور دوسرے امور میں کسی قسم کی بناوٹ اور تصنع نہیں ہوتا، مگر اس وقت اگر پیر زادوں اور مشائخوں کو دیکھا جاوے تو ان میں بڑے بڑے تکلفات پائے جاتے ہیں. ان کا کوئی قول اور فعل ایسا نہ پاؤ گے جو تکلف سے خالی ہو. گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت محمدیہ ہی میں سے نہیں ہیں، ان کی کوئی اور ہی شریعت ہے. ان کا پوشاک دیکھو تو اس میں خاص قسم کا تکلف ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں سے ملنے جلنے اور کلام میں بھی ایک تکلف ہوتا ہے. ان کی خاموشی ماس تکلف سے ہوتی ہے، گویا ہر قسم کی تاثیرات کو وہ تکلف ہی سے وابستہ سمجھتے ہیں. برخلاف اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، وما انا من المتکلفین، سورہ سواد آیت 87. اور ایسا ہی دوسرے تمام انبیاء و رسول جو وقتاً بوقتاً آئے وہ نہایت سادگی سے کلام کرتے اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے. ان کے قول و فعل میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہ ہوتی تھی، مگر ان کے چلنے پھرنے اور بولنے میں تکلف ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اپنی شریعت جدا ہے جو اسلام سے الگ اور مخالف ہے. بعض ایسے پیر بھی دیکھے گئے ہیں جو بالکل زنانہ لباس رکھتے ہیں، یہاں تک کہ رنگین کپڑے پہننے کے علاوہ ہاتھوں میں چوڑیاں بھی رکھتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے بھی بہت سے مرید پائے جاتے ہیں. اگر کوئی ان سے پوچھے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ایسی زنانہ صورت اختیار کی تھی، تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ ایک نرالی شریعت بنانا چاہتے ہیں، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور اختیار سے ایک راہ بنانا چاہتے ہیں. میں یقیناً جانتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں شاعر اسلام میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں نے یہ امور بطور رسوم ہندوؤں سے لیے ہیں, اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو انہی سے لی گئی ہیں, جیسے دم کسی وغیرہ. خوب سمجھو کہ یہ امور اسلام کے بالکل برخلاف ہیں, اور ان سے کوئی بھی مطلب اور مراد حاصل نہیں ہو سکتی. اصل غرض تو انسان کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ دل پاک ہو جاوے, اور ہر قسم کے گند اور ناپاک مواد جو روح کو تباہ کرتے ہیں دور ہو جائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے فیضان اور برکات نظر ہونے لگیں. اگر یہ امر حاصل نہیں تو پھر نرے تکلفات کو لے کر کیا کرو گے؟ تمہارا مقصود ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو دل صاف ہو جاوے, اور عبودیت کا منشا اور مقصد پورا ہو, اور خطرناک زہر جو گناہ کی زہر ہے جیسے انسان کی روح ہلاک ہو جاتی ہے, اسے نجات ملے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک صاف اور سچا تعلق پیدا ہو جاوے. مگر یہ باتیں تکلف سے پیدا نہیں ہو سکتی ہیں, ان کے حصول کا ذریعہ تو وہی اسلام ہے جس میں سادگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود, 24 ستمبر 1905. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, یقیناً یاد رکھو کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی سادگی رکھی ہے کہ اگر دوسری قوموں کو اس کی حقیقت پر اطلاع ہو تو وہ اس کی سادگی پر اشک کریں. ایک سچے مسلمان کے لیے کچھ ضرور نہیں کہ ہزار دانے کی تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو, اور اس کے کپڑے بھگوے یا سبز یا کسی قسم کے رنگین ہوں, اور وہ خدا رسی کے لیے دم کشی کرے یا اسی قسم کے ہیلے حوالے کرے. اس کے لیے ان امور کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ سب امور زائدہ ہیں اور اسلام میں کوئی امر زائد نہیں ہوتا. ہاں یہ سچ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ تم اندرونی طور پر بڑی بڑی ترقیاں کرو اور اپنے اندر خصوصیتیں پیدا کرو, اور بیرونی خصوصیتیں نری ریاکاریاں ہیں, اور ان کی غرض بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہ لوگوں پر ظاہر کیا جاوے کہ ہم ایسے ہیں اور وہ رجوع کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے پیرزادوں اور فقیروں کے عجیب عجیب حالات لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے, بڑی ابتری پھیل گئی ہے, کیونکہ یہ فقیر جو اس زمانے میں پائے جاتے ہیں وہ فقیر اللہ نہیں ہیں بلکہ فقیر الخلق ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ہر حرکت و سکون, لباس, خورنوش اور کلام میں حکمت پر عمل کرتے ہیں. مثلا کپڑوں کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر عام غریبوں کی طرح گاڑے کے کپڑے پہنے تو عزت نہ ہوگی جو امراء سے توقع کی جاتی ہے, وہ ہم کو کم حیثیت اور ادنا درجے کے لوگ سمجھیں گے, لیکن اگر اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنتے ہیں تو پھر وہ ہم کو کامل دنیا دار سمجھ کر توجہ نہ کریں گے اور دنیا دار ہی قرار دیں گے. اس لیے اس میں یہ حکمت نکالی کہ کپڑے تو اعلیٰ درجے کے قیمتی اور باریک لے لیے, لیکن ان کو رنگ دے لیا جو فقیری کے لباس کا امتیاز ہو گئے. اسی طرح حرکات بھی عجیب ہوتی ہیں, مثلا جب بیٹھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں, اور اس حالت میں لب ہل رہے ہیں کہ گویا اس عالم ہی میں نہیں ہیں, حالانکہ طبیعت فاسد ہوتی ہے. نمازوں کا یہ حال ہے کہ بڑے آدمیوں سے ملیں تو بہت ہی لمبی لمبی پڑھتے ہیں, اور بطور خود سرے سے ہی نہ پڑھیں ایسے ہی روزوں میں عجیب عجیب حالات پیش آتے ہیں. مثلا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نفلی روزے ہم رکھتے ہیں, وہ یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ جب کسی امیر کے ہاں گئے اور وہاں کھانے کا وقت آ گیا اور کھانا رکھا گیا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کھائیے مجھے کچھ گزر ہے. اس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ ہوئے کہ مجھے روزہ ہے. اس طرح پر وہ گویا اپنے روزوں کو چھپاتے ہیں, اور دراصل اس طرح پر ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہر کریں کہ ہم نفلی روزے رکھتے ہیں. غرض انہوں نے اپنے زمانے کے فقراء کے اس قسم کے بہت سے گند لکھے ہیں, اور صاف طور پر لکھا ہے کہ ان میں تکلفات بہت ہی زیادہ ہیں. ایسی حالت اس زمانے میں بھی قریب قریب واقع ہو گئی ہے. جو لوگ ان پیروں اور پیرزادوں کے حالات سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قسم قسم کے تکلفات اور ریاکاریوں سے کام لیتے ہیں, مگر اصل بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اسی سے امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے درست کرتا ہے, اور اس طرح پر درست کرتا ہے جس طرح پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے. لیکن جو شخص مخلوق سے ڈرتا اور مخلوق سے امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو مخلوق کے لیے درست کرتا ہے. خدا والوں کو مخلوق کی پرواہ نہیں ہوتی, بلکہ وہ اسے مرے ہوئے کیڑے سے بھی کم تر سمجھتے ہیں, اس لیے وہ ان بلاؤں میں نہیں پھنستے. اور دراصل وہ ان کو کیا کرے, اللہ تعالیٰ خود اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس کی تائید اور نصرت فرماتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ خدا اپنے مخلوق کو خود اس کے ساتھ کر دے گا. یہی سر ہے کہ انبیاء علیہ السلام خلوت کو پسند کرتے ہیں, اور میں یقیناً اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ باہر نکلیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرتا ہے اور پکڑ کر باہر نکالتا ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معبود کرنا چاہا اور فرعون کی طرف ہدایت اور تبلیغ کی خاطر بھیجنے کی بشارت دی, تو انہوں نے عذر شروع کر دیا کہ میں نے ان کے خون کیا ہوا ہے, بھائی کو بھیج دیا جاوے. یہ کیا بات تھی؟ یہ ایک قسم کے استغنا اور اہل عالم سے الگ رہنے کی زندگی کو پسند کرنا تھا. یہی استغنا ہر مامور اور مرسل کو ہوتا ہے, اور وہ اس تنہائی کی زندگی کو بہت پسند کرتا ہے, اور یہی ان کے اخلاص کا نشان ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے, کیونکہ وہ ان کے دل پر نظر کر کے خوب دیکھ لیتا ہے کہ اس میں غیر کی طرف قدر توجہ نہیں ہوتی, اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور تعمیل امری کو اپنی زندگی اور حیات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آگست تو را شناخت جہاں را چکنت, فرزند و عیال و خانماں را چکنت, دیوانہ کنی وہ ہر دو جہانت بخشی, دیوانہ ہے تو دو جہاں را چکنت. اس کے دل میں بڑا بننے سے تباً نفرت اور کراہت ہوتی ہے, مگر وہ لوگ تو خود اس قسم کے کبریائی کے بےحودہ خواہشوں کے غلام اور اسیر ہوتے ہیں. وہ اپنے نفس پر قیاس کر کے ان کی نسبت بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا بننے کی خواہشوں سے ایسے دعویٰ کرتے ہیں, حالانکہ وہ اتنا نہیں دیکھتے کہ ان کا دعویٰ تو ان پر ایک آفتوں اور مصائب کا طوفان لے آتا ہے اور ان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. ہر طرف سے ان کے مخالفت کے لیے ہاتھ اور زبان چلتی ہے, اور کوئی دقیقہ ان کو دکھ دینے میں اٹھا نہیں رکھا جاتا. پھر یہ کیسی بے انصافی اور ظلم ہے کہ ان کی نسبت یہ وہم کیا جاوے کہ وہ خواہش کی بریائی سے ایسا کرتے ہیں. یہ بہتان عظیم ہے, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت کے اظہار اور اس کی کبریائی کے اعلان کو پسند کرتے ہیں, اور ان کے لیے اپنی جان, ایک جان کیا ہزار جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں. افسوس اہل دنیا ان کے حالات سے بے خبر اور ناواقف ہوتے ہیں, اس لیے اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں. اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مصالح پسند فرماتے ہیں کہ ان کو باہر نکالا جاوے اور وہ دنیا کے سامنے نکلیں, اور وہ خدا جو اہل دنیا سے مخفی ہوتا ہے ان کے وجود میں نظر آوے. یہ بھی یاد رکھو کہ جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے وہی اس کو دیتا ہے, اور جس کی طرف بھاگتا ہے اسے معروم کیا جاتا ہے. انبیاء اور رسل کا گروہ ہرگز ہرگز اپنی جاہ و عصمت کو نہیں چاہتے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مصالح کی بنا پر انہیں عطا کرتا ہے. 124,000 پیغمبر گزرے ہیں, اور اس لحاظ سے ان سب کو گویا ایک ہی سمجھو, کیونکہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ذلیل اور خوار نہیں کیا, اس لیے کہ ان کی ذلت اللہ تعالیٰ کی ذلت ہے. تعالیٰ شانہ جو لوگ ان کے خلاف کرتے ہیں اور مخلوق کو عظمت دیتے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی رضا مخلوق کو پہناتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مردود ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک طرف انبیاء اور رسل اور خدا تعالیٰ کے مامورین اہل دنیا سے نفور ہوتے ہیں, اور دوسری طرف مخلوق کے لیے ان کے دل میں اس قدر ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں, اور خود ان کی جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت قرآن شریف میں فرماتا ہے, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, سورہ شعراء آیت 4. یہ کس قدر ہمدردی اور خیر خواہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تو ان لوگوں کے مومن نہ ہونے کے متعلق اس قدر ہم غم نہ کر, اس غم میں شاید تو اپنی جان ہی دے دے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمدردی مخلوق میں کہاں تک بڑھ جاتے ہیں. اس قسم کی ہمدردی کا نمونہ کسی اور میں نہیں پایا, یہاں تک کہ ماں باپ اور دوسرے اقارب میں بھی ایسی ہمدردی نہیں ہو سکتی. مخلوق تو انہیں کاذب اور مفتری کہتی ہے, اور وہ مخلوق کے لیے مرتے ہیں. یقیناً یاد رکھو کہ یہ ہمدردی والدین میں بھی نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اولاد سرکش اور نافرمان ہے یا نفس اس میں پاتے ہیں تو آخر اسے چھوڑ دیتے ہیں. مگر انبیاء رسول کی عادت نہیں, وہ مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ ان پر حملہ کرتی ہے اور ستاتی ہے, لیکن وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اس قدر دعا کرتے تھے جس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک پیاس لگا دی تھی کہ لوگ مسلمان ہوں اور خدا واحد سے گرفتار ہوں. جس قدر کوئی نبی عظیم الشان ہوتا ہے اسی قدر یہ پیاس زیادہ ہوتی ہے, اور یہ پیاس جس قدر تیز ہوتی ہے اسی قدر جذب اور کشش اس میں ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء اور جمیع کمالات نبوت کے مظہر تھے, اسی لیے یہ پیاس آپ میں بہت زیادہ تھی, اور چونکہ یہ پیاس بہت تھی اس وجہ سے آپ میں جذب اور کشش کی قوت بھی تمام راستبازوں اور ماموروں سے بڑھ کر تھی. جس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی ہی میں کل عرب مسلمان ہو گیا. یہ کشش اور جذب جو مامورین کو دی جاتی ہے وہ مستعد دلوں کو تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ان لوگوں کو جو اس سے حصہ نہیں رکھتے دشمنی میں ترقی کرنے کا موقع دیتا ہے. بارہ کے در لطافت تباش خلاف نے در باغ لالا رویا دو در چورا بوم خر. ایمان میں اسی طرح پر انبیاء علیہ السلام کی خاصیت ہوتی ہے کہ مومن اور کافر ان کے طفیل سے اپنے کفر اور ایمان میں کمال کرتے ہیں. یہ کہے کہ ابو جہل کو کفر پورا نہ ہوتا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے. پہلے اس کا کفر مخفی تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باست پر اس کا اظہار ہو گیا. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدق بھی مخفی تھا جو اس وقت ظاہر ہوا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی دعوت کی, ایک نے اس دعوت کو قبول کیا اور دوسرے نے انکار کر دیا. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. البقرہ آیت 11. انبیاء و رسل اس خباثت اور شقاوت کو جو ان کے اندر ہوتی ہے ظاہر کر دیتے ہیں. قرآن شریف نے انبیاء و رسل کی باست کی مثال میں سے دی ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سورہ اعراف آیت 69. یہ تمثیل اسلام کی ہے. جب کوئی رسول آتا ہے تو انسانی فطرتوں کے سارے خواص ظاہر ہو جاتے ہیں. ان کے ظہور کا یہ خاصہ اور علامات ہیں کہ مخلص سعید الفطرت اور مستعد طبیعت کے لوگ اپنے اخلاص اور ارادت میں ترقی کرتے ہیں اور شریر شرارت میں بڑھ جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خبیث اور منکر گروہ نے شرارتیں کرنی شروع کی اور دکھ اور اظہار رسانی کے منصوبے کیے اس وقت معلوم ہوا کہ کیسی کیسی خبیث روحیں ہیں. ایک وہ لوگ تھے کہ انہوں نے آپ کی راہ میں سر کٹوا ڈالے. ان کی حالات اور واقعات کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ان میں کیسا اخلاص اور ارادت تھی. فی الحقیقت ان کا اسوہ حسنا ہے. یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی کا ایک ضرب سے سر نہیں کٹا تو اس کو شک ہوا کہ شہید نہیں ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالی کی راہ میں کیسے فدا تھے. لکھا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے مخالف کو ایک تلوار ماری اس کے نہ لگی مگر اپنے لگی. دوسرے نے کہا شہید نہیں ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا اور پوچھا کیا شہید نہیں ہوا. آپ نے فرمایا دو اجر ملیں گے, ایک یہ کہ دشمن پر حملہ کیا اور دوسرا اس لیے کہ اپنے آپ کو ماس خدا تعالیٰ کے لیے خطرے میں ڈالا. اس قسم کا ایمان ان لوگوں کا تھا. پر جب تک اس قسم کا اخلاص اور استقامت اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل نہ ہو کچھ نہیں بنتا. میں یہی نمونہ صحابہ کا اپنی جماعت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مقدم کر لیں اور کوئی امر ان کے راہ میں روکنا ہو وہ اپنے مال و جان کو ہی سمجھیں. میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے کارڈ آتے ہیں, کسی تجارت یا اور کام میں نقصان ہوا اور کسی قسم کا ابتلا آیا تو چھٹ چبات میں پڑ گئے. ایسی حالت میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اصل مطلب اور مقصد سے وہ کس قدر دور ہیں. غور کرو کہ کیا فرق ہے صحابہ میں اور ان لوگوں میں. صحابہ یہ چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرے, خواہ اس میں کیسی سختیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں. اگر کوئی مصائب اور مشکلات میں نہ پڑتا, اسے دیر ہوتی تو وہ روتا اور چلاتا تھا. وہ سمجھ چکے تھے کہ ان ابتلاؤں کے نیچے خدا تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اور خزانہ مخفی ہے. ہر بلا کی عمرہ حق دادا زیر آن گنجے کرم پہ نہادا. قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے کہ کھول کر دیکھو. صحابہ کی زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عملی ثبوت تھا. صحابہ جس مقام پر پہنچے تھے اس کو قرآن شریف میں اس طرح پر بیان فرمایا ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. سورہ عذاب آیت 24. یعنی بعض ان میں سے شہادت پا چکے اور انہیں گویا اصل مقصود حاصل کر لیا اور بعض اس انتظار میں ہیں کہ چاہتے ہیں کہ شہادت نصیب ہو. صحابہ دنیا کی طرف نہیں جھکے کہ عمریں لمبی ہوں اور اس قدر مال و دولت ملے اور جوں بے فکری اور عیش کے سامان ہوں. میں جب صحابہ کے اس نمونے کو دیکھتا ہوں تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کمال فیضان کا بے اختیار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح پر آپ نے ان کی کایا پلٹ دی اور انہیں بالکل روح بخدا کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. خلاصہ یہ کہ ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے جویا اور طالب رہیں اور اسی کو اپنا اصل مقصود قرار دیں. ہماری ساری کوشش اور تگ و دو اللہ تعالیٰ کے رضا کے حاصل کرنے میں ہونی چاہیے. خواب و شدائد اور مصائب سے حاصل ہو, یہ رضا الہی دنیا اور اس کی تمام لذات سے افضل اور بالا تر ہے. حضرت اقدس نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ یہی شہادت نہیں کہ ایک شخص جنگ میں مارا جائے, بلکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے اور اس کے لیے ہر دکھ दर्द और मुसीबत को उठाने के लिए मुस्तैद रहता है और उठाता है वो भी शहीद है। शहीद का मुकाम वो मुकाम है जहाँ वो अल्लाह ताला को गोया देखता और मुशाहदा करता है, यानी अल्लाह ताला की हस्ती उसके कुदरतों और तसरुफात पर वो इस तरह ईमान लाता है जैसे किसी चीज को इंसान मुशाहदा कर लेता है। जब इस हालत पर इंसान पहुंच जावे फिर उसको अल्लाह ताला के राह में जान देना कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बल्कि वो इसमें राहत और लज्जत महसूस करता है। शहादत का इब्तदाई दर्जा खुदा के राह में इस्तिक़लाल और सवा के कदम है। हदीस में आया है कि जो शख्स न मरा अल्लाह के राह में और न तमन्ना की मर गया वो निफाक के शोबे में है। इससे साफ मालूम होता है कि कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं होता जब तक अल्लाह ताला के राह में मरना दुनिया की जिंदगी से वो मुकदम ना करे। फिर ये कैसा गिराम मरहला है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया की हयात को अजीज समझा, खुदा ताला के राह में मरने के ये माने नहीं कि इंसान खाम खा लड़ाइयां करता फिरे, बल्कि इससे ये मुराद है कि खुदा ताला के अहकाम और अवामिर को उसकी रजा को अपनी तमाम ख्वाहिशों और आरामों पर मुकदम करे और फिर अपने दिल में गौर करे कि क्या वो दुनिया की जिंदगी को पसंद करता है या आखिरत को। और खुदा के राह में अगर उस पर मसाइब और शदायब भी पड़े तो वो एक लज्जत और खुशी के साथ उन्हें बर्दाश्त करे और अगर जान भी देनी पड़े तो तरद्दुद न करे। बस यही वो अम्र है जो मैं अपनी जमात में पैदा करना चाहता हूँ कि उनमें सहाबा का नमूना कायम हो। मुझे अफसोस होता है जब कसरत से ऐसे खुदूत आते हैं कि जिनमें दुनिया और उनकी ख्वाहिशों का जिक्र होता है और लिखा जाता है कि मेरे लिए फलां अम्र के वास्ते दुआ करो, फलां मेरी आरजू पूरी हो जाए। बहुत ही थोड़े लोग हैं जो माज खुदा की रजाई को मुकदम करते हैं और उसी की ख्वाहिश और आरजू करते हैं। बाद ऐसे होते हैं कि मकसद से लिखते हैं, यानी पहले तो जिक्र करते हैं कि आप दुआ करें कि हमारे दिल में जौक शौक इबादत का पैदा हो जावे और ये हो और वो हो, फिर आखिर में अपने दुनियावी ख्वाहिशों को जाहिर करते हैं। मैं ऐसी बदबूदार तारीरों को शनाख्त कर लेता हूँ कि उनकी असल गर्ज क्या है। वो नहीं जानते कि खुदा ताला आलिमुल गैब है और वो नियात को खूब देखता है। इस तरह पर तो गोया खुदा को धोखा देना है, इस तरीके को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि खालिसतन अल्लाह के लिए हो जाओ। अगर तुम अल्लाह ताला की रजा जोई को मुकदम करोगे तो यकीनन समझो दुनिया में भी जलील और ख्वार नहीं रहोगे। अल्लाह ताला को अपने बंदों के लिए गैरत होती है, वह खुद उनका तकफुल फरमाता है और हर किस्म की मुश्किलात से उन्हें नजात और मुखलसी अदा फरमाता है। मैं यकीनन जानता हूँ और कहता हूँ कि अगर तुम में वो तुख्म बोया गया जो सहाबा में बोया गया था तो अल्लाह ताला हर तरह अपने फजल करेगा। ऐसे शख्स पर कोई शख्स हमला नहीं कर सकता। इस अम्र को खूब याद रखो, अगर अल्लाह खुदा ताला के साथ सच्चा और मजबूत ताल्लुक हो जावे तो फिर किसी की दुश्मनी की क्या परवाह हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे नजदीक ईसा या मूसा का दावा कोई यकीन नहीं रखता। असल गर्ज तो यह है कि मैं मकाम रजा हासिल करना चाहता हूँ और यही सबको करना चाहिए। ये उसका फजल और मास फजल है कि वह अपने इनाम से हिस्सा दे और उसके हजूर कोई कमी और उसकी जात में कोई बुखल नहीं। ये कभी ख्याल नहीं करना चाहिए। मेरे नजदीक जो शख्स ऐसा गुमान करता है वो काफिर हो जाता है। अगर अंबिया और रसूल के इनामात को हासिल नहीं कर सकता तो फिर दुनिया में उनके आने से क्या फायदा और क्या हासिल। खुदा ताला की राह में मुजाहदा करने वालों और रास्तबाजों की सारी उम्मीदों का खून हो जावे और वो तो गोया जिंदगी ही में मर जावे मगर नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हर शख्स पर वही इनाम कर सकता है जो जरूरी है कि इस किस्म का दिल और इखलास लेकर उसके हुजूर आओ। मैंने असद कोई दावा नहीं किया, मैं अपनी खलबत को पसंद करता था, मगर अल्लाह ताला के मसाले ने ऐसे ही चाहा और उसने खुद मुझे बाहर निकाला। क्योंकि सुन्नतुल्लाह यही है कि जब किसी शख्स को उसके मुनासिब इज्जत से बढ़कर अजमत दी जाती है तो अल्लाह ताला इस अजमत का दुश्मन हो जाता है, क्योंकि यह उसकी तौहीद के खिलाफ है। इसी तरह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वो अजमत तजवीज कर दी गई थी जिसके वो मुस्तहिक न थे, यहाँ तक कि उन्हें खुदा बना दिया गया और खाना खुदा खाली हो गया। ईसाइयों से पूछकर देख लो, वो यही कहते हैं कि ईसा मसीह खुद खुदा है। अब जैसे इंसान को इस कदर अजमत दी गई और उसे खुदा बनाया गया नौज़ुबिल्लाह और इस तरह पर खुदा का पहलू गुम कर दिया गया, तो क्या खुदा ताला की गैरत मखलूक को इस इंसान प्रस्ती से नजात देने के लिए जोश में ना आती। बस इस तकाजा के मुआफिक उसने मुझे मसीह करके भेजा ताकि दुनिया पर जाहिर हो जावे कि मसीह बजोज एक आजिज इंसान की और कुछ न था। खुदा ताला ने इरादा फरमाया कि इस कुफ्र की इस्लाह करे और उसके लिए यही राय इख्तियार की कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक फर्द को उसी नाम से भेज दिया, तो एक तरफ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इजहार हो और दूसरी तरफ मसीह की हकीकत मालूम हो। यह ऐसी मोटी बात है कि मामूली अकल का इंसान भी उसको समझ सकता है। देखो अगर बड़े आदमी को मामूली अदली से मुशावत दी जावे तो वो चिरता है या नहीं, फिर क्या खुदा ताला में इतनी भी गलत नहीं कि आजिज इंसान को उसकी अलूहियत के अर्श पर बिठाया जावे और मखलूक तबाह हो और वो उसका इंतजार न करे। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसीह ने हरगिज ऐसा दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ, अगर वह ऐसा दावा करे तो मैं जहन्नम में डाल दूं। एक मकाम पर यह भी फरमाया है कि मसीह से उसका जवाब तलब होगा कि क्या तूने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो। तो हजरत मसीह इस मकाम पर इससे अपने बरियत जाहिर करेंगे और आखिर कहेंगे फलम्मा तवफ्फैतनी कुंता अंतर रकीब आलम अलमायदा आया देख तो टाना, यानी जब तक मैं उनमें जिंदा रहा था मैंने हरगिज नहीं कहा, हाँ जब तूने मुझे वफात दे दी तो फिर तू आप उनका निगरान था। इससे पहले मा तुम तो फीम का लफ्ज साफ तौर पर जाहिर करता है कि जब तक हजरत मसीह जिंदा रहे उनकी कौम में यह बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। सारी जलालत बाद वफात हुई है, अगर हजरत मसीह अभी तक जिंदा हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ईसाई नहीं बिगड़े बल्कि हक पर हैं। पर गौर करके बताओ इस्लाम की हकानियत पर यह किस कदर खतरनाक हमला होगा, क्योंकि जब एक सच्चा मजहब मौजूद है और उसमें कोई खराबी ही पैदा नहीं हुई तो फिर जो कुछ वो कहते हैं मान लेना चाहिए। मगर नहीं, खुदा ताला का कलाम हक है कि यही सच है कि वह मर गए और ईसाई मजहब भी उनके साथ ही मर गया और उसमें कोई रूह हक और हकीकत की नहीं, कोई रूह हकीकत हक और हकीकत की नहीं रही। ईसाई से यह भी मालूम होता है कि वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आएंगे, क्योंकि वो ईसाइयों का बिगड़ने का इकरार अपनी मौत के बाद करते हैं। अगर उन्होंने आना था तो वो ये जवाब न देते, वरना ये जवाब अल्लाह ताला के हुजूर झूठ समझा जाएगा और रब्बुल अर्शिल अजीम के हुजूर अल्फे दरोगी होगा, क्योंकि सूरत में तो उन्हें कहना चाहिए था कि मैं गया और जाकर इन सलीबों को तोड़ा और उनमें फिर तौहीद कायम की वगैरह वगैरह। गरज मेरा ये दावा जो अल्लाह ताला के इमाम और हुक्म शरीर से किया गया है, खुदा ताला ने अपने अजीम शान मसाले और हिकमत से ऐसे ही चाहा है ताकि मसीह की अजमत को तोड़ा जावे, और हमेशा अल्लाह ताला ने ऐसा किया है। यहूदी खुदा ताला की बरगजीदा कौम कहलाते थे, लेकिन जब उन्होंने शरीयत की बेहरमती की और वह हद से ज्यादा बिगड़ गए तो अल्लाह ताला की गैरत ने ना चाह कर उनमें नबूवत का सिलसिला रहे और नबूवत को खानदान बनू इस्माइल में मुंतकिल करके खत्म कर दिया। जैसे कि खुद हजरत ईसा ने भी बाग वाली तमसील में इसी की तरफ इशारा किया है। यहूदियों के शोखी और गुस्ताखी का नतीजा यह हुआ कि उन पर जिल्लत की मार मारी गई। अब वो हर सल्तनत के मातहत जरीर हैं, बल्कि बाद सल्तनतों से कई दफा निकाले गए हैं। अब जबकि यहूद पर जिल्लत पड़ चुकी और नबूवत उनके खानदान से मुंतकिल हो चुकी, तो क्या ये इंतकाल नबूवत तनजल के तौर पर था और नाकस था? अगर ऐसा था तो फिर यहूदी नाज कर सकते हैं और वो ये पेश कर सकते हैं कि हम पर यह फजल हुआ और वो इनाम हुआ। मिन जुमला इसके ये भी कि तौरात की खिदमत और उसके इस्तेकाम के लिए बराबर खुलफा और सलाते रहे, लेकिन कुरान शरीफ को यह मरतब हासिल न हुआ। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सोच कर बताओ कि क्या यह इस्लाम की बेइज्जती और नक़्सी दलील हो गई है उसके लिए अज़मत के जरिया? मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे मुखालिफों ने मेरी मुखालफत में यहाँ तो गुल्फ किया है कि इस्लाम की भी सख्त हद का लेनी उन्होंने गवारा की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख़ातमुल अंबिया और तमाम नबियों से अफजल और अकमल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्लाह नाक़िस नबी ठहराया, जब ये तस्लीम कर लिया और अपना अकीदा बना लिया कि अब कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला से सिर्फ मुकालमा पा सके और खुदा ताला उसके हाथ पर ताईदी निशान जाहिर कर सके, तो तुम खुद बताओ कि सफीदे से इस्लाम का क्या बाकी रहता है? अगर खुदा ताला पहले बोलता था मगर अब नहीं बोलता तो उसके सबूत क्या है? तो वो पहले बोलता था। अगर खुदा ताला पहले खारिकाद तसर्रुफात दिखाता था मगर अब नहीं दिखाता तो उसका क्या सबूत है? इससे कहानियां कौन कौम बयान नहीं करती। अफसोस उनको ताज्जुब ने ऐसा अंधा कर दिया है कि कुछ भी उनको सजा नहीं देता और मेरी मुखालफत में इस्लाम को भी हाथ से देते हैं। गरज यहूदी ज़ोरबत आलम जिल्ला के मिस्ताक हो चुके हैं और नबूवत इस खानदान से मुंतकिल हो चुकी है, तो फिर यह नामुमकिन है कि मसीह दोबारा इसी खानदान से आवे। अगर ये तस्लीम किया जावे तो उसका नतीजा यही है कि हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदना नबी माना जावे और इस उम्मत को भी अदना उम्मत, हालांकि यह कुरान शरीफ के मंशा के सर के खिलाफ है, क्योंकि कुरान शरीफ ने तो साफ तौर पर फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास आले इमरान आयत 111। फिर इस उम्मत को खैर उम्मत की बजाय शरल उम्मत कहोगे और इस तरह पर आसम के कुव्वत कुत्सिया पर हमला होगा, मगर यकीनन ये सब झूठ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत कुत्सिया आला दर्जे की थी और है इसलिए कि वो अब तक अपना असर दिखा रही है और 1300 साल गुजरने के बाद मुतार और मुकद्दस वजूद पैदा करती है। अल्लाह ताला के इंतकाल नबूवत से यही मंशा था कि वह अपना फजल कमाल दिखाना चाहता था जो उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया था। इसी की तरह इशारा है दिन सिरातल मुस्तकीम। اذن الصراط المستقیم میں، یعنی اے اللہ ہم پر وہ انعام و اکرام کر جو پہلے نبیوں اور صدیقوں شہیدوں اور صالحین پر تو نے کیے ہیں، ہم پر بھی کر۔ اگر خدا تعالیٰ یہ انعام و اکرام کر ہی نہیں سکتا تھا اور ان کا دروازہ بند ہو چکا تھا تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ اسرائیلیوں پر تو یہ دروازہ بند ہو چکا تھا، اگر یہاں بھی بند ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اور کس بات میں بنی اسرائیل پر اس امت کو فخر ہوا جو خود اندھا ہے وہ دوسرے اندھے پر کیا فخر کر سکتا ہے؟ اگر وہ یہ الہام اور خوار ایک یہودیوں پر بند ہو چکے ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ کس جگہ جا کر کھلا بھی ہے، کسی جگہ جا کر کھلا بھی ہے یا نہیں؟ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پر بھی یہ دروازہ بند ہے۔ یہ کیسی بدنصیبی ہے، پانچ وقت اذن الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں اور اس پر بھی کچھ نہیں ملتا۔ تعجب، اللہ تعالیٰ کا خود ایسی تعلیم کرنا تو یہ معنی رکھتا ہے کہ میں تم پر انعام اکرام کرنے کے لیے تیار ہوں جیسے کسی حاکم کے سامنے پانچ امیدوار ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو کہے کہ تم یہاں حاضر رہو تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کو ضرور کام دیا جاوے گا۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم کی اور پانچ وقت یہ پڑھی جاتی ہے، مگر ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی اثر اور نتیجہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ قرآن شریف کی حد تک اور اسلام کی حد تک نہیں؟ میرے اور ان کے درمیان یہی امر دراصل متنازعی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے برکات اور تاثیرات جیسے پہلے تھیں ویسے ہی اب بھی ہیں، وہ خدا اپنے تصرفات اب بھی دکھاتا ہے اور کلام کرتا ہے، مگر یہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ خاموش ہو گیا، وہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ دعاؤں میں تاثیر اور قبولیت نہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تاثیرات پیچھے رہ گئی ہیں، اب نہیں۔ افسوس ان پر، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف اور خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ اسلام زندہ مذہب اور ہماری کتاب زندہ کتاب اور ہمارا خدا زندہ خدا اور ہمارا رسول زندہ رسول، پھر اس کے برکات انوار اور تاثیرات مردہ کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ میں اس مخالفت کی کچھ پرواہ نہیں کر سکتا، ان کے مخالفت کے خیال سے میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟
ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، لاہور میں عبدالحکیم نام ایک شخص سے میری گفتگو ہوئی، اس نے کہا کہ ادہام پہلی امتوں کا خاصہ تھا، یہاں تک کہ عورتوں کو وہی ہوتی تھی، مگر اس امت میں یہ دروازہ بند ہے۔ کیسے شرم کی بات ہے، کیا یہ امت بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہو گئی اور خدا تعالیٰ نے اس کے لیے یہی چاہا ہے کہ وہ خیر الامم کہلا کر بھی معروم رہے؟ اس عبدالحکیم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی محدث نہ تھے، وہ بھی صرف ان کو ایک خوش کرنے کی بات تھی، محدث وہ بھی نہ تھے۔ مختصر یہ کہ اس قسم کی حدق اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ کرتے ہیں، پھر میں ان کے مخالفت کی کیا پرواہ کروں؟ یہ لوگ اسلام کے دوست نہیں، دشمن ہیں۔ اگر بقول ان کے ہزار اتباع کریں معرفت نہ بڑھے گی تو کوئی احمق اور نادانی ہوگا جو اس پر بھی اتباع ضروری سمجھے۔ حضرت عیسیٰ کا آنا نہ آنا تو امری الگ ہے، اس سوال کو پیچھے چھوڑو، پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ کیا اس امت پر بھی وہ برکات اور فیوز ہوں گے یا نہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو لے تو پھر عیسیٰ کی آمد کا سوال جھٹ حل ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ جن مولکات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک مرض ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی کہ اس امت کے نسبت باوجود خیر الامم ہونے کے یقین کر لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل شرف مکالمت سے محروم ہے اور خاص ساری عمر کوئی مجاہدہ کرتا رہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا نعوذ باللہ۔ جیسے کہہ دیا جاوے کہ خواہ ہزار آج تک کھودتے چلے جاؤ مگر پانی نہیں ملے گا، اگر یہ سچ ہے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں تو مجاہدہ اور دعا کی کیا حاجت ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ جس کو ممکن الحصول سمجھتا ہے اسے تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے سعی کرتا ہے، اور اگر اسے یہ خیال اور یقین نہ ہو تو وہ مجاہدہ اور سعی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، جیسے ہما یا انقا کی کوئی تلاش نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ناممکن الحصول ہیں۔ بس اسی طرح جب یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف ملنے کا ہی نہیں اور خوارق اپنے دیے ہی نہیں جا سکتے، تو پھر مجاہدہ اور دعا جو اس کے لیے ضروری ہیں محض بیکار ہوں گے اور اس کے لیے کوئی جرت نہ کرے گا، اور اس امت کے لیے نعوذ باللہ من کان فی آزی آما فو فی الآخرت آما صادق آئے گا،
اور اس سے خاتمہ کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیسا ہوگا, کیونکہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ جہنمی زندگی ہے. پھر آخرت میں بھی جہنمی ہوگا اور اسلام ایک جھوٹا مذہب ٹھہرے گا, اور نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے بھی اس امت کو دھوکہ دیا کہ خیر الامت بنا کر پھر بھی اسے کچھ نہ دیا. اس قسم کا عقیدہ رکھنا ہی کچھ کم بدقسمتی اور اسلام کی حد تک نہ تھی کہ اس پر دوسری مصیبت یہ آئی کہ اس کے وجوہات اور دلائل پیدا کرنے لگے. چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ مکالمات و مخاطبات کے اس وجہ سے بند ہو گیا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, الاحزاب آیت 41. یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کے بعد یہ فیض اور فضل بند ہو گیا, مگر ان کی عقل اور علم پر افسوس آتا ہے کہ یہ نادان اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر ختم نبوت کے ساتھ ہی معرفت اور بصیرت کے دروازے بھی بند ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خاتم النبیین تو کجا نبی بھی ثابت نہیں ہوں گے, کیونکہ نبی کی آمد اور باسط اس غرض کے لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایک یقین اور ایک بصیرت پیدا ہو اور ایسا ایمان ہو جو لذیذ ہو. اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور اس کی قدرتوں اور صفات کی تجلی کو انسان مشاہدہ کرے, اور اس کا ذریعہ بھی اس کے مکالمات مخاطبات اور خوارے کا عادات ہیں, لیکن جب یہ دروازہ ہی بند ہو گیا تو پھر اس بات سے فائدہ کیا ہوا. میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز قدر نہیں کی اور آپ کی شان عالی کو بالکل نہیں سمجھا, ورنہ اس قسم کے بیہودہ خیالات یہ نظر آتے اس آیت کے اگر یہ معنی ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں تسلیم کر لیے جاویں تو پھر گویا آپ کو نعوذ باللہ افتر ماننا پڑے گا, کیونکہ جسمانی اولاد کی نفی تو قرآن شریف کرتا ہے اور روحانی کی یہ نفی کرتے ہیں تو پھر باقی کیا رہا. اصل بات یہ ہے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شان کمال اور آپ کی قوت قدسیہ کا زبردست اثر بیان کرتا ہے کہ آپ کے روحانی اولاد اور روحانی تاثیرات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آئندہ اگر کوئی فیض اور برکت کسی کو مل سکتی ہے تو اسی وقت اور اسی حالت میں مل سکتی ہے جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع میں کھویا جاوے اور فنازل رسول کا درجہ حاصل کرے, بدوں اس کے نہیں. اور اگر اس کے سوا کوئی شخص ادعائے نبوت کرے تو وہ کذاب ہوگا. اس لیے نبوت مستقلہ کا دروازہ بند ہو گیا اور کوئی ایسا نبی جو بجوز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ورزش شریعت اور فناف رسول ہونے کے مستقل نبی صاحب شریعت نہیں ہو سکتا. ہاں فناف رسول اور آپ کی امتی اور کامل متبعین کے لیے یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا. اسی لیے برائن احمدیہ میں یہ اعلام درج ہے, کلو برکت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علما وتعلما. یعنی یہ مخاطبات اور مکالمات کا شرف جو مجھے دیا گیا ہے یہ محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تو خیر ہے, اور اسی لیے یہ آپ ہی سے ظہور میں آ رہے ہیں. جس قدر تاثیرات اور برکات و انوار ہیں وہ آپ ہی کے ہیں. اب حضرت عیسیٰ کے لیے تم خود فتویٰ دو کہ اس کے متعلق تم کیا سمجھتے ہو اور یقین کرتے ہو, کیا یہ مانتے ہو کہ اس کو جو کچھ دیا جائے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے اور آپ کے کامل اتباع کی وجہ سے نصیب ہوگا, یہ پہلے سے انہیں دیا گیا ہے. یہ مانتے ہیں کہ وہ تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ تھا. پھر یہ تو تورات کا فخر ہوا نہ کہ قرآن مجید کا. پھر کیسی بےودگی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھا جاوے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی حتی کے شان کا موجب ہو. اس لیے یہ ضرور ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت اور تعلیم پائے اور آپ ہی کے فیض اور ہدایت سے روشنی حاصل کرے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مخالف اس موقع پر چالاکی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آنے والا عیسیٰ امتی ہوگا. یہ مصیبت انہیں بخاری اور مسلم سے آئی کیونکہ اس میں اماموں کو منکم اور اماں کو منکم لکھا ہوا ہے, اس لیے حضرت عیسیٰ کو امتی بناتے ہیں, مگر نہیں سمجھتے کہ امتی تو وہ ہوتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر گمراہ تھا. جو رشد اور ہدایت اس نے پائی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تعلیم سے پائی, مگر یہ وہ تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے گمراہ تھے اور اب بھی گمراہ ہیں. جس وقت آئیں گے اس وقت آپ کی ہدایت اور تعلیم پر عمل کرنے سے وہ درجہ اور عزت انہیں ملے گی. پھر امام کو منکم کو مفہوم میں صورت میں تو درست نہ ٹھہرا. افسوس کا مقام ہے کہ ان لوگوں نے قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے اور جو حکم ہو کر آیا تھا اس کا انکار کر دیا. پھر ان کو سمجھ آوے تو کیوں کر. امام کو منکم صاف طور پر یہی ظاہر کرتا تھا کہ آنے والا امام تم میں سے ہی ہوگا, مگر یہ اس پر راضی نہیں ہوتے یہ امت کو شر الامم اور یہودی بنا کر تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن مسیح اور امام کا آنا ہے سو مجھے تسلیم نہیں کرتے. اب یا تو حضرت مسیح کی نسبت یہ اقرار کریں کہ وہ گمراہ ہیں معاذ اللہ, جیسے کہ عیسائیوں نے اقرار کر لیا کہ وہ ملعون ہیں نعوذ باللہ. عیسائیوں نے لعنتی تو ان کو کہہ دیا مگر لعنت کے مفہوم سے بے خبر ہیں. اگر ان کو پہلے خبر ہوتی کہ لعنت کا یہ مفہوم ہے تو کبھی نہ کہتے. میں نے فتح مسیح کو لکھا کہ لعنت کا مفہوم تو یہ ہے کہ ملعون راندہ ہے درگاہ ہو اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو اور شیطان سے جا ملے. اب بتاؤ کہ تم مسیح کے لیے یہ لفظ تجویز کرتے ہو. تو آخر وہ جواب نہ لکھ سکا اور حقیقت میں اس کو جواب ہے ہی نہیں. انہوں نے غلطی سے لعنت کے مفہوم سے بے خبر رہ کر یہ لفظ ان کے لیے تراش دیا. اب جو خبر ہوئی تو فکر پڑی کہ کیا کیا جاوے. اسی طرح پر اگر یہ لوگ امتی کے مفہوم پر نظر ڈالیں اور غور کریں تو غلطی نہ کہیں, کیونکہ امتی کے معنی یہی ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان و برکات سے مستفیض ہو اور ترقی کرے. لیکن جس کے لیے یہ کہتے ہیں وہ تو پہلے ہی پیغمبر ہے, اس کو کون سا موقع ملا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرے. پھر نبی کے لفظ پر بھی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعوی نبوت ہے. میں کہتا ہوں یہ تو نری لفظی نزاع ہے. نبی تو خبر دینے والے کو کہتے ہیں. اب جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مخاطبات اور مکالمات ہوتے ہیں اس کا کیا نام رکھا جاوے گا؟ اور یہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تو فعل اور اتباع کا نتیجہ ہے. میں اس کو کبری اور لعنت سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفاضہ کیے بغیر کوئی شخص نبوت کے چشمے سے حصہ لیتا ہے اور مستقل نبوت کا مدعی ہے. یہ نرے دھوکے ہیں جن لوگوں کو لگے ہوئے ہیں اور بعض باوجود کے اس امر کو بخوبی سمجھتے ہیں لیکن جہلا اور عوام کو بھڑکانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ میری کتابوں سے بیزار ہو جائیں اور انہیں پڑھ کر فائدہ نہ اٹھا سکیں. کے لیے جو خصوصیتیں تجویز کی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح شیطان سے وہی پاک ہے اور روح القدس کے سایہ سے پیدا ہوا ہے. اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. جس میں انصری کے ساتھ آسمان پر وہی گئے ہیں اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں. پھر وہی آسمان سے اترے گا اور قیامت کے دن آخری قاضی وہی ہوں گے. اور پھر یہ بھی خصوصیت کہ 2000 برس ہونے کو آئے وہ اب تک آسمان پر ہیں اور کھانے پینے اور دیگر ہوائیں جو انسانی کے محتاج نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوک سے پتھر پیٹ پر باندھ لیتے مگر ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں. کوئی اثر زمانہ کا اس پر نہیں ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا اثر ہو مسیح پر بالکل نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شیب اور پیرانہ سالی کے آثار ظاہر ہوں مگر مسیح سے بھی محفوظ. اب سوچو اور بتاؤ کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یقیناً یہی نتیجہ نکلے گا کہ انہیں ساری دنیا سے الگ اور نرالا مانا جاوے یا دوسرے الفاظ میں ان کو خدا ہی کہا جاوے. اس لیے کہ ایسی خصوصیتیں یقیناً انہیں خدا بناتی ہیں اور عیسائی اس کو پیش کرتے ہیں. غرض اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دے کر ان کے الزاموں سے ان کو بری کیا تھا تاکہ ان کو سک دے. اور پھر اس سلسلہ محمدیہ کو قائم کر کے بتا دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا فضل جس طرف وہ چاہتا ہے آتا ہے, خواہ وہ اسرائیلیوں میں ہو خواہ اسماعیلیوں میں ہو. اب تو یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں راستہ ہے لیکن اگر وہ دیکھیں کہ ان کے کمالات کا سلسلہ بننے ہوا تو پھر نری رسالت سے کیا حاصل. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عدم وجود معاذ اللہ برابر ہو جائے گا کیونکہ آپ کے کمالات فیوز اور برکات کا سلسلہ بجائے آگے چلنے کے انہی پر ختم ہو گیا. مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ میری مخالفت میں کچھ ایسے اندھے ہو رہے ہیں کہ اس کے انجام اور نتائج سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہو رہے ہیں. کہ یہ سچ نہیں ہے کہ اگر آپ کا سلسلہ آپ سے شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہو گیا تو آپ اب تک ٹھہریں گے معاذ اللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ان شانیہ کا ہو ولبتر سورہ کوثر آیت 4, یعنی تجھے تو ہم نے کثرت کے ساتھ روحانی اولاد عطا کیا, جو تجھے بے اولاد کہتا ہے وہی ابتر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی فرزند تو کوئی تھا نہیں, اگر روحانی طور پر بھی آپ کی اولاد کوئی نہیں تو ایسا شخص خود بتاؤ کہ کیا کراوے گا. میں تو اس کو سب سے بڑھ کر بے ایمانی اور کفر سمجھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس قسم کا خیال بھی کیا جاوے. انا توین عقل کوثر, کسی دوسرے نبی کو نہیں کہا گا کہ نہیں کہا گیا, یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے. آپ کو اس قدر روحانی اولاد عطا کی گئی جس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ قیامت تک یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. روحانی اولاد ہی کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں کیونکہ آپ کے انوار و برکات کا سلسلہ برابر جاری ہے. اور جیسے اولاد میں والدین کے نقوص ہوتے ہیں اس طرح روحانی اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فیوز کے آثار اور نشانات موجود ہیں. الولد و سر لابیہ. ملفوظات حضرت مسیح موعود. حضرت اقدس نے فرمایا صوفیوں نے اس حدیث علماء امتی کامبیائے بنی اسرائیل کو صحیح مانا ہے، اور فی الحقیقت یہ صحیح ہے، اور یہودیوں پر اسی سے مار پڑتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس امت کو ایسا شرف عطا فرمایا کہ علماء امت کو انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ٹھہرایا. علماء کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. انما یخش اللہ من عباد العلماء، سورہ فاطر آیت 29. یعنی بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہی عالم ہیں، ان میں عبودیت تامہ اور خشیت اللہ اس حد تک پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ایک علم اور معرفت سیکھتے ہیں اور اسی سے فیض پاتے ہیں، اور یہ مقام اور درجہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع اور آپ سے پوری محبت سے ملتا ہے، یہاں تک کہ انسان بالکل آپ کے رنگ میں رنگین ہو جاوے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آل عمران آیت 32. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اس اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. بس اب اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ جب تک انسان کامل متبع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے فیوز و برکات پا نہیں سکتا، اور معرفت اور بصیرت جو اس کے گناہ آلود زندگی اور نفسانی جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تا نہیں ہوتی. ایسے لوگ ہیں جو علماء امتی کے مفہوم کے اندر داخل ہیں. غرض ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ انا سوینا کل کوثر، اور دوسری طرف اس امت کو کون تم خیر امت ہیں کہا، آل عمران آیت 111، تاکہ یہودیوں پر زد ہو. مگر میرے مخالف عجیب بات کہتے ہیں کہ یہ امت باوجود خیر الامت ہونے کے پھر شر الامت ہے. بنی اسرائیل میں تو عورتوں تک کو شرف مکالمہ الہیہ دیا گیا، مگر اس امت کے مرد بھی خواہ کیسے ہی متقیوں اور خدا تعالیٰ کی رضا جوئی میں مریں اور مجاہدہ کریں، مگر ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا. اور یہی جواب ان کے لیے خدا کی طرف سے ہے کہ بس تمہارے لیے مور لگ گئی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی اور سوء زن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی حد تک کیا ہوگی. دوسری قوموں کا ملزم کرنے کے لیے یہی تو زبردست اور بے مثل اوزار ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اسی کو تم ہاتھ سے دیتے ہو. پھر ایک اور بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے قائم کیے تھے. پہلا سلسلہ سلسلہ موسوی تھا، دوسرا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یعنی محمدی سلسلہ، اور اس دوسرے سلسلے کو مسیح ٹھہرایا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسیح موسیٰ کہا گیا تھا. تورات کی کتاب استثناء میں یہی لکھا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا، اور قرآن شریف میں یہ فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل آیت 16. یعنی بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے، اسی طرح یہ رسول بھیجا گیا ہے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا، یعنی موسیٰ کی طرح. اب غور کرو کہ اس میں کما کا لفظ صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کمالات و برکات کی کمی نہ ہوگی. پھر سورہ نور میں آیت استخلاف میں بھی یہی کما کا لفظ آیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56. اسی امت کے عام مومنین اور ہمارے صالح بجا لانے والوں سے خلافت کا وعدہ کیا گیا اسی طرح پر جس طرح بنی اسرائیل میں خلفاء کیے گئے تھے، یہاں بھی وہی کما کا لفظ موجود ہے. ایک طرف تو اس سلسلہ کو سلسلہ موسویہ کا مثیل ٹھہرایا، دوسری جگہ سلسلہ موسوی کی طرح خلفاء بنانے کا وعدہ فرمایا. پھر کیا دونوں سلسلوں کا طبی توافق ظاہر نہیں کرتا کہ اس امت میں خلفاء اسی رنگ کے قائم ہوں؟ ضرور کرتا ہے، اور اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ سلسلہ موسویہ میں 13واں خلیفہ مسیح تھا. پھر کیا وجہ ہے کہ سلسلہ محمدیہ میں 13واں خلیفہ مسیح نہ کہلائے؟ اس لیے ضرور تھا کہ آنے والے کا نام مسیح رکھا جاتا. یہی سر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس امت میں بھی ایک مسیح کا وعدہ کیا. بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو مسیح موسیٰ رکھا ہے، مگر آخر میں آنے والے خلیفہ کا نام عیسیٰ رکھا ہے، مسیح عیسیٰ نہیں رکھا، اس لیے وہ آپ ہی آ جائے گا. اس قسم کے اعتراض بظاہر دھوکہ دے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ آدمی جو اصل حالات سے واقف نہیں اس کو سن کر گھبرا جاوے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو مسیح موسیٰ ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ تورات کی کتاب جس نام ہے مسیح موسیٰ ہی کہا گیا تھا. بس اگر آپ موسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے تو کتاب والے کہتے کہ ہمیں تو مسیح موسیٰ کا وعدہ دیا گیا ہے نہ کہ موسیٰ کا، اس لیے ان کو توجہ دلانے کے واسطے وہی لفظ رکھا جو وہاں موجود تھا. مگر یہاں اس کے خلاف بات تھی، پہلی کتابوں سے اور انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ آئے گا، مگر جب یہ ثابت ہو چکا کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور آج پا چکے ہیں اور آ چکے ہیں تو کوئی خیال بھی نہیں کرے گا کہ وہ زندہ ہو کر آ جائیں گے. رہا وفات کا مسئلہ, وہ ایسا صاف ہے کہ اس پر زیادہ کہنے کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے یا عیسیٰ انی متوفی کا, آل عمران 56, اور حضرت مسیح نے اپنے اقرار سے فلما توفیتنی, المائدہ 118, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویت سے جبکہ معراج کی رات حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ اکٹھا دیکھا, ثابت کر دیا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں. ورنہ اگر وہ زندہ ہیں تو مردوں کے پاس رہنے کا کیا تعلق. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر پہلا اجماع یہی کیا کہ مسیح فوت ہو گیا. جیسے کہ بارہ میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وفات پر تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی آپ کو مردہ کہے گا تو اس کا سر اڑا دوں گا. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول, آل عمران 45. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں اور آپ سے پیشتر سب رسول وفات پا چکے ہیں. اب بتاؤ اس میں مسیح یا کسی اور کی کیا خصوصیت ہے؟ کیا حضرت ابو بکر نے کسی کو باہر رکھ لیا تھا اور صحابہ کب گوارا کر سکتے تھے کہ وہ کسی اور کو تو زندہ تسلیم کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تجویز کریں کہ اجماع بھی موت پر مور کرتا ہے اور پھر عقل سلیم تو دور سے اس کو دھکے دیتی ہے. عام طور پر ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اگر عقل کے سامنے یہ پیش کریں کہ کانوں سے دیکھتے ہیں تو وہ کب اس کو مان لے گی. اسی طرح جب آدم سے لے کر اب تک آسمان پر زندہ اسی جسم کے ساتھ جانے کی کوئی نظیر نہیں ملتی تو ہم کیوں کر مان لیں کہ مسیح زندہ اور اسی جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلا گیا. نظیر اگر کوئی ملتی ہے تو ایلیا کی آمد کی نظیر ہے جس کا وعدہ ملاکی نبی کی کتاب میں کیا گیا تھا اور اس کے آنے کا فیصلہ خود حضرت مسیح نے کیا کہ آنے والا ایلیا یہی یوحنا ہے, چاہو تو قبول کرو. اب اس نظیر سے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ آمد کے یہ معنی ہوتے ہیں اور ایسے الفاظ بطور استعارہ کے استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے اس کے بعد اگر فیصلہ موت میں شک ہو تو پہلے ان دلائل کو توڑو اور پھر آنے والے کا جو فیصلہ حضرت عیسیٰ کی اپنی عدالت سے ہوا ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ پیش کرو. انہیں تو ثابت کیا کہ آنے والا بروزی رنگ میں آیا کرتا ہے. تم کہتے ہو کہ وہ حقیقی مردے زندہ کر دیا کرتے تھے, بس اگر یہ سچ ہے تو کیوں انہوں نے ایلیا کو زندہ نہ کر لیا تھا کہ ان کی نبوت مشتبہ نہ ہوتی اور یہودیوں کی قوم تباہ نہ ہوتی. انہوں نے ملاکی نبی کی پیشگوئی ہی کا تو سوال کیا تھا, ان کے راہ میں روک اور پتھر وہی امر ہوا نہ کوئی اور. اس تعویل پر حضرت مسیح نے کی تھی, جو تعویل حضرت مسیح نے کی تھی وہ راضی نہ ہوئے اور انکار کر کے لانتی ٹھہرے. بعض اوقات جب اس دلیل کا نقص ہمارے مخالف نہیں کر سکتے تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب محرم مبدل ہے. میں کہتا ہوں کہ محرم و مبدل ہی صحیح, لیکن تواتر قومی کو کیا کرو گے؟ یہودی اب تک موجود ہیں, ان سے پوچھ لو کہ کیا وہ اس عمر کے منتظر نہیں ہیں کہ مسیح سے پہلے ایلیا ضرور آئے گا اور عیسائی بھی اس کے قائل. اگر وہ قائل نہ ہوتے تو ایلیا کو بروز یوحنا کو کیوں تسلیم کرتے؟ بس یہودی اور عیسائی باوجود کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں مگر اس عمر پر بالکل متفق ہیں, ایسی صورت میں یہ عمر بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ یہ امور ہمارے زبردست معجزے ہیں. جیسے یحییٰ کا نام الیاس رکھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا. لیکن اگر کوئی کہے کہ اس نام میں کیا حکمت ہوئی تو اس کے جواب میں یاد رہے کہ یہود اسی شرارت کی وجہ سے انہیں رف ہوئے تھے کہ الیاس نہیں آیا. چنانچہ ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس موجود ہے, اس نے اس عمر پر بڑا زور دیا ہے, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قیامت کو ہم سے سوال ہوگا تو ہم ملاکی نبی کا صحیفہ پیش کریں گے کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ مسیح آئے گا. بس یہودیوں کے لانتی اور منحرف ہونے کے لیے یہ ابتلا انہیں آ گیا. اس امت کے لیے سلسلہ موسوی کی مماثلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ایک مسیح آئے اور علاوہ بریں, کیونکہ اس امت کے لیے یہ لکھا گیا تھا کہ آخری زمانے میں وہ یہود کے ہم رنگ ہو جائے گی. چنانچہ بال اتفاق غیر المغلوب علیہ میں مغلوب سے مراد یہود لی گئی ہے. پھر یہ یہودی تو اسی وقت ہوئے جب ان کے سامنے بھی ایک عیسیٰ پیش ہوتا اور اسی پھر یہ یہودی تو اسی وقت ہوتے جب ان کے سامنے بھی یہ ایک عیسیٰ پیش ہوتا اور اسی طرح پر یہ بھی انکار کر دیتے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آنے والا عیسیٰ آ گیا اور انہوں نے انکار کر دیا. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو زیادہ ملزم ہے اس لیے کہ ان کے سامنے ایلیا والی نظیر موجود تھی. مگر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی غور نہیں کیا اور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, آمین. 27 ستمبر 1905, فرمایا اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے, وہ ہر طرح انسان کی پرورش فرماتا اور اس پر رحم کرتا ہے, اور اس رحم کی وجہ سے وہ اپنے ماموروں اور مرسلوں کو بھیجتا ہے تاکہ والے دنیا کو گناہ آلود زندگی سے نجات دیں. مگر تکبر بہت خطرناک بیماری ہے جس انسان میں یہ پیدا ہو جاوے اس کے لیے روحانی موت ہے. میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے. متکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذیل و خوار کیا. اس لیے مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو بلکہ انکسار, عاجزی, فروتنی اس میں پائی جائے, اور یہ خدا تعالیٰ کے معبودوں کا خاصہ ہوتا ہے. ان میں ہر درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وسط تھا. آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ ہے نمونہ اعلی اخلاق اور فروتنی کا. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہوتے ہیں جو ہر وقت جد و پیش حاضر رہتے ہیں. اس لیے اگر کسی کے انکسار, فروتنی اور تحمل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے. بعض مرد یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدمتگار سے ذرا کوئی کام بگڑا, مثلا چائے میں نقص ہوا تو جھٹ گالیاں دینی شروع کر دیں یا تازیانہ لے کر مارنا شروع کر دیا, اور ذرا شوربے میں نمک زیادہ ہو گیا بس بیچارے خدمتگاروں پر آفت آئی. دوسرے غربا کے ساتھ معاملہ تب پڑتا ہے کہ وہ فاقہ مست ہوتے ہیں اور خشک روٹی پر گزارا کر لیتے ہیں, مگر یہ باوجود علم ہونے کے بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ ان کو امتحان میں ڈالتے ہیں جب بصورت سائل آتے ہیں. خدا تعالیٰ تو ذرہ ذرہ کا خالق ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ غریبوں کے ساتھ یہ معاملہ کر کے سمجھا جاتا ہے کہ کس قدر نا خدا ترسی یا خدا ترسی سے حصہ لیتا ہے یا دے گا. ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 ستمبر 1905. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے فرمائے گا کہ تم بڑے برگزیدہ ہو اور میں تم سے بہت خوش ہوں, کیونکہ میں بہت بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں ننگا تھا, تم نے کپڑا دیا, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی پلایا, میں بیمار تھا, تم نے میری عادت کی. وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے, تو کب ایسا تھا جو ہم نے ایسا تیرے ساتھ کیا؟ تب وہ فرمائے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے ایسے تھے, تم نے ان کی خبر گیری کی, وہ ایسا معاملہ تھا کہ گویا تم نے میرے ساتھ ہی کیا. اور پھر ایک اور گروہ پیش ہوگا, ان سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا, میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہ دیا, پیاسا تھا, پانی نہ دیا, ننگا تھا, کپڑا نہ دیا, میں بیمار تھا, میری عادت نہ کی. تب وہ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ایسی باتوں سے پاک ہے, تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ اس پر فرمائے گا کہ میرا فلاں فلاں بندہ اس حالت میں تھا اور تم نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی اور سلوک نہ کیا, وہ گویا میری ساتھ کرنا تھا. غرض نو انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے, مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے. دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے, ان پر ٹھٹے کیے جاتے ہیں. ان کی خبر گیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے. جو لوگ غربا کے ساتھ ایسے اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں, اور اس خدا داد فضل پر تکبر نہ کریں, اور واشیوں کی طرح غربا کو کچل نہ ڈالیں. خوب یاد رکھو کہ امیری کیا ہے. امیری ایک زہر کھانا ہے, اس کے اثر سے وہی بچ سکتا ہے جو شفقت علی خلق اللہ کے تریاق کو استعمال کرے اور تکبر نہ کرے. لیکن اگر وہ اس کی شیخی اور گمن میں آتا ہے تو نتیجہ ہلاکت ہے. ایک پیاسا اور ساتھ کنواں بھی ہو لیکن کمزور ہو اور غریب اور پاس ایک متمول انسان ہو تو وہ ماس اس خیال سے کہ اس کو پانی پلانے سے میری عزت جاتی رہے گی اس نیکی سے محروم رہ جائے گا. اس نخوت کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہی کہ نیکی سے محروم رہا اور خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آ گیا. پھر اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ یہ زہر ہوا یا کیا؟ وہ نادان ہے, سمجھتا نہیں کہ اس نے زہر کھائی ہے, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنا اثر کر لیا ہے اور وہ ہلاک کر دے دی. یہ بالکل سچی بات ہے کہ بہت سی سعادت غربا کے ہاتھ میں ہے, اس لیے انہیں امیروں کی امیری اور تمول پر رشک نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ انہیں وہ دولت ملی ہے جو ان کے پاس نہیں.
یہ غریب آدمی بے جا ظلم، تکبر، خود پسندی، دوسروں کو ایذا پہنچانے، اطلاف حقوق وغیرہ بہت سی برائیوں سے مفت میں بچ جائے گا، کیونکہ وہ چھوٹی شیخی اور خود پسندی جو ان باتوں پر اسے مجبور کرتی ہے اس میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مامور اور مرسل آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جماعت میں غرباء داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا. دولت مندوں کو یہی خیال اور فکر رہتا ہے کہ اگر ہم اس کے خادم ہو گئے تو لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر فلاں شخص کا مرید ہو گیا ہے، اور اگر ہو بھی جاوے تب بھی وہ بہت سی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے الا ماشاءاللہ. کیونکہ غریب تو اپنے مرشد اور آقا کی کسی خدمت سے ہار نہیں کرے گا، مگر یہ ہار کرے گا ہاں اگر خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے اور دولت مند آدمی اپنے مال و دولت پر ناز نہ کرے اور اس کو بندگانے خدا کی خدمت میں صرف کرنے اور ان کی ہمدردی میں لگانے کے لیے موقع پائے اور اپنا فرض سمجھے، تو پھر وہ خیر کثیر کا وارث ہے. اصل بات یہ ہے مرحلہ حقوق العباد ہی کا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کا معاملہ پڑتا ہے اور ہر آن یہ ابتلاء سامنے رہتا ہے، بس اس مرحلے پر بہت ہی ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے. میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تخریب اور بربادی کے لیے صحیح کی جاوے، پھر وہ اس فکر میں پڑ کر جائز اور ناجائز امور کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس کو بدنام کرنے کے واسطے چھوٹی تہمت اس پر لگاتے، افتراء کرتے اور اس کی غیبت کرتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں. اب بتاؤ کہ معمولی دشمنی سے کس قدر برائیوں اور بدیوں کا وارث بنا، اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی. میں سچ کہتا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو، میں سچ کہتا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو اور اس کینہ توزی کی عادت کو بالکل ترک کر دو. اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ تو وہ دشمنوں کو بھی تمہارے خاتموں میں داخل کر سکتا ہے، لیکن اگر تم خدا ہی سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ دوستی کا باقی نہیں، اس کے خلاف مرضی تمہارا چال چلن ہے، پھر خدا سے بڑھ کر تمہارا دشمن کون ہوگا؟ مخلوق کی دشمنی سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن جب خدا دشمن ہو تو پھر اگر ساری مخلوق دوست ہو تو کچھ ہو نہیں سکتا. اس لیے تمہارا طریق انبیاء علیہ السلام کا سا طریق ہو. خدا تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ ذاتی عادات کوئی نہ ہو. خوب یاد رکھو کہ انسان کو شرف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہ ہو. ہاں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے الگ امر ہے، یعنی جو شخص خدا اور اس کے رسول کی عزت نہیں کرتا وہ ان کا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن سمجھو. اس دشمنی سمجھنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم اس پر افتراء کرو اور بلا وجہ اس کو دکھ دینے کے منصوبے کرو، نہیں، بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کی سپورٹ کرو. ممکن ہو تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرو، اپنی طرف سے کوئی نئی بازی اس کے ساتھ شروع نہ کرو. یہ امور ہیں جو تزکیہ نفس سے متعلق ہیں. کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دشمن سے لڑتے تھے اور ماس خدا کے لیے لڑتے تھے، آخر حضرت علی نے اس کو اپنے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے. اس نے جھٹ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، اب فوراً اس کی چھاتی پر سے اتر آئے اور اسے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب تک تو میں ماس خدا تعالیٰ کے لیے تیرے ساتھ لڑتا تھا، لیکن اب جب کہ تو نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے تو میرے اپنے نفس کا بھی کوشش تھا اس میں شریک ہو جاتا ہے، بس میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کے لیے تمہیں قتل کروں.